میں مبلغ بنوں ذلتوں کا، خوب چرچا کروں ذلتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے اور ہر گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. آج ہم ایک گناہ خودکشی کے بارے میں سنیں گے. خودکشی کیوں کی جاتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ بھی سماعت کریں گے. مثلا خودکشی کے 4 اسباب بیان کیے جائیں گے، دین سے دوری، معاشی پریشانیاں، مایوسی اور گھریلو نچاکیاں. اس کے علاوہ ان کا علاج کیا ہے، یہ بھی سنیں گے. آپ پورا بیان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ عزوجل ڈھیروں معلومات حاصل ہوں گی. آئیے ایک حدیث پاک سنتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لڑنے میں مشغول ہوئے تو وہ شخص بڑی شدت سے لڑا، اسے زخم لگ گیا. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، وہ تو بڑی بہادری کے ساتھ لڑا ہے اور مر گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنم میں گیا ہے. قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جاتے، اتنے میں کسی نے کہا، وہ مرا نہیں بلکہ اسے شدید زخم لگا تھا. جب رات ہوئی تو اس نے اس زخم کی تکلیف پر صبر نہ کیا اور خودکشی کر لی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ پاک کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور بے شک اللہ پاک اس دین کی تائید کسی فاجر یعنی بدکار آدمی سے بھی کروا لیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ نے سنا کہ وہ شخص بڑی بے جگری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ لڑا، حتیٰ کہ اسے زخم آئے اور اس نے اپنے زخم پر صبر نہ کیا اور خودکشی کر لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جہنمی ہونے کا پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا تھا. امام نووی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو اسے اس لیے جہنمی فرمایا کہ خودکشی کرنا گناہ ہے, وہ شخص اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا اور جب وہ اپنی سزا بھگت لے گا تو پھر اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, اور ایک اور یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا شخص یہ منافق تھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا کہ بظاہر کوئی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, اس کے دن روزے میں اور راتیں عبادت میں گزریں, اگر اس کے دل میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہو تو نیکیوں اور عبادت کی کوئی حقیقت نہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال میں خاتمے کا مکمل عمل دخل ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ انما الاعمال للخواتیم, یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو موت کے گھاٹ اتار دینا یہ خودکشی, گناہ اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. یہ جسم, صحیح سلامت اعضاء, دھڑکتا دل اور چلتا ہوا سانس, یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں, ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, ترجمہ کنز الایمان, اور اپنی جانیں قتل نہ کرو, بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. اس کی تفسیر میں ہے کہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت یعنی حرام ہونا ثابت ہوتا ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, خودکشی یہ بزدلی اور کم ہمتی کی دلیل ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک میڈیکل سینٹر کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق 1985 میں 35 افراد نے خودکشی کی تھی, لیکن سن 2003 میں بڑھتے بڑھتے خودکشی کرنے والوں کی تعداد 930 ہو گئی. ان وارداتوں کا دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر کی عمر 16 سے 30 سال کے درمیان تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جنوری سے جون سن 2004 کے عرصے میں 1103 خودکشیاں ہوئیں, جبکہ ایک معتبر اور بین الاقوامی ادارے کے سروے کے مطابق دیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 10 لاکھ انسان خودکشی جیسا جرم کرتے ہیں. ایک سروے کے مطابق اس کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. گناہوں کی کثرت اور آخرت کے معاملات کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اللہ اکبر, ہمیں اس گناہ سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. کسی نے تحقیق کی کہ دنیا کے اندر 40 سیکنڈز کے بعد کوئی نہ کوئی بیچارہ خودکشی کر کے اپنی جان کو ضائع کر دیتا ہے. خودکشی کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو دینی معلومات نہیں, دین اسلام کے بارے میں علم نہیں ہے. الحمدللہ عزوجل ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین سب سے بہتر دین ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل نے ہمیں مسلمانوں میں سے پیدا فرمایا, اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت بھی عطا فرمائے اور اسی اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے جب کوئی مشکل آتی ہے, صبر کرنے کے بجائے لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور پھر یہی بے صبری انسان کو خودکشی کی طرف لے جاتی ہے. یاد رکھیے, لوگوں کی معلومات میں یہ بھی نہیں کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور خودکشی کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں مذمت بیان کی گئی ہے. آئیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تین فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نمبر ایک، جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک سنیے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی اسے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا. تیسری حدیث پاک، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا. الامان الحفیظ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یقیناً خودکشی کرنا گویا خود کو مصیبتوں میں پھنسانا ہے. دنیا کی مصیبتیں قابل برداشت ہوتی ہیں، جبکہ آخرت میں ملنے والی تکالیف یقیناً ناقابل برداشت ہوں گی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو خودکشی کرنے کے وسوسے آئیں تو اسے چاہیے کہ ان وعیدوں کو پیش نظر رکھے، اور یاد رکھیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ظاہر ہے کہ قید خانے میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں، جیل کے اندر راحتیں نہیں ملتی. زندگی کے اس سفر میں انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت میں بھی نہیں رہتا، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غمی آتی ہے، تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب کبھی غم کی آندھیاں چلیں تو انسان ان آندھیوں میں صبر کے دامن سے لپٹ جائے. کبھی اس کا کاروبار بہتر ہو جاتا ہے تو کبھی کاروبار میں کمزوری آ جاتی ہے، کبھی گھر والوں سے راحتیں اور مسرتیں حاصل ہوتی ہیں تو کبھی پریشانیوں کا سامنا ہو جاتا ہے. اسلام نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، یہ تعلیمات دی ہیں، ہمیں مصیبت پر صبر کرنا ہے، اور جب خوشی حاصل ہو تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ پاک مسلمانوں کے امتحانات میں مبتلا فرما کر بعض اوقات ان کے گناہ معاف فرماتا ہے، بعض اوقات ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور انسان کو کامیابی کی نوید خوشخبری سنائی جاتی ہے. بے صبری کرنے سے یاد رکھیے مصیبت دور نہیں ہوتی، بلکہ بے صبری کرنے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے. تو لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. صبر کرنے کے بڑے فضائل ہیں، آئیے سنتے ہیں. یقیناً صبر کرنا نیکی ہے، صبر کرنے میں خیر ہی خیر ہے. صبر دنیا کے غموں سے پناہ دینے والی صفت ہے، صبر اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا نام ہے، صبر گناہوں سے خود کو بچانے کا نام ہے، صبر اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، صبر دین کی سرداری ملنے کا سبب ہے، صبر اللہ پاک کی طرف سے بہترین اور بے حساب اجر پانے کا ذریعہ ہے. صبر کرنے سے اللہ تعالی کی مدد حاصل ہوتی ہے، صبر کرنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صبر سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. رب کریم نے قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا، اور اکثر درجات اور بھلائیوں کو صبر سے منسوب فرمایا ہے. صبر کا پھل قرار دیا کہ صابر جو ہوں گے وہ ایسے انعامات حاصل کریں گے کہ لوگ ان پر رشک کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عبادات میں سے، نیکیوں میں سے صبر ہی وہ چیز ہے جس کی نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور صابرین کے ساتھ ہونے کا بھی وعدہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ پاک پارہ 10 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو صبر کرتے ہیں ان کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی ہے، آئیے چند احادیث سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ جب میں بندہ مومن کی دنیا کی پیاری چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مصیبت پر صبر کیا کہ یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لٹا دیا تو اللہ پاک اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، اور ہر ایک درجہ کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چپ کر سیتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ یعنی اگر ہم صبر کو اپنی عادت بنا لیں گے اور غصے کی عادت پر قابو پائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل صبر کرنے کی برکت سے ہمیں ہیرے حاصل ہوں گے، اور اگر ہم نے پاگلوں کی طرح مصیبت پر شور مچایا تو پھر نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ہماری دل آزاری کر دے، ہمارا دل دکھا دے، کوئی تکلیف پہنچا دے، گھر سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آ جائے، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ بعض اوقات غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے بھی آدمی بے صبرا ہو جاتا ہے، بہت غصہ آتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر ساری حدیں پھلانگ دیتا ہے انسان۔ تو لہذا ہمیں اپنے غصے کو بھی قابو کرنا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اس میں سے مدنی انعام نمبر 28 پر یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ ساد کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے، نیز درگزر سے کام لیا یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے؟ تو امیر اہل سنت نے ہمیں کیسا پیارا طریقہ بتایا غصے کو قابو کرنے کا، کہ وہ غصہ گھر میں آئے یا باہر آئے تو ہمیں اپنے غصے کو قابو کرنا ہے۔ کس طرح؟ کہ جب غصہ آئے تو ہم بالکل چپ ہو جائیں، جب بالکل چپ ہو جائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد غصہ خود ہی چلا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کبھی غصہ آئے تو درگزر کریں، معاف کر دیں، نہ کہ انتقام کے موقع ڈھونڈتے رہیں، بدلہ لینے کے موقع ڈھونڈتے رہیں۔ تو مدنی انعامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہم صابر بھی بن جائیں گے، اور اللہ تعالی عزوجل ہمیں شاکر یعنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی بنا لے گا۔ اللہ تعالی عزوجل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خودکشی کا دوسرا سبب معاشی پریشانیاں بھی ہیں، بے روزگاری یا قرض داری سے تنگ آ کر بھی بعض لوگ خودکشی کی راہ لیتے ہیں۔ معاشی پریشانیوں میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ کس طرح؟ آسائشوں، عمدہ غذاؤں، شادیوں کے مواقع پر فضول خرچیوں، گھر کے اندر کی سجاوٹوں اور گاڑیوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے، سرمایہ دار بننے کے لیے آدمی دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دولت حاصل کرنے کے خواب دیکھتا ہے، اور جب اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوتا، یہ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ خودکشی کا سوچنے لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مال انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، جب تک بقدر ضرورت مال میسر رہے زندگی مسکراتی ہوئی گزرتی ہے، لیکن جب جیب خالی ہونے لگے اور طلوع ہونے والا سورج ایک نئے خرچ کے لیے نمودار ہو تو زندگی کی گاڑی کا پہیہ وہ رکنے لگتا ہے۔ ایسے میں کبھی تکمیل ضروریات کے لیے قرض لینے کی حاجت پیش آتی ہے، اور پھر جب قرض ادا نہیں ہو پاتا تو پھر خودکشی کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قناعت اختیار کریں، سادگی اختیار کریں۔ اگر رہنے سہنے کھانے پینے وغیرہ میں حقیقی سادگی اپنانے کا مدنی ذہن بن جائے تو قلیل آمدنی پر گزارا کرنا ممکن ہے، اور اس سبب سے شاید کوئی بھی مسلمان خودکشی جیسا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام نہ کرے۔ یاد رکھیے، انسانی خواہشات سمندر سے زیادہ گہری اور زمین و آسمان سے زیادہ وسعت رکھتی ہیں، ان کی یعنی انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خواہشات کی تلاتم خیز موجوں کے آگے قناعت کا بند باندھ کر پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ قناعت یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی پر راضی رہنا، اس کے بڑی برکتیں ہیں۔ قناعت اعلیٰ ترین انسانی صفات میں سے ایک پیاری صفت ہے۔ قناعت اطمینان اور تسلی کا سرچشمہ ہے۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو بندے کو دوسروں کی امداد سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ قناعت ایک ایسی دولت ہے جو کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بندوں کو دوسروں کی محتاجی سے بے پرواہ کر دیتی ہے۔ قناعت حرص کی آلودگی اور لالچ کے جال سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے جو بندے میں خود داری اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ قناعت انسان کی بلند ہمتی، عالی سوچ، بزرگی، تقوی اور صبر کی علامت بنتی ہے۔ قناعت کی اہمیت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ پاک اپنے نیک اور مقرب بندوں کو ہی یہ پاکیزہ خصلت اور عادت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی عز و جل جس پر کرم فرماتا ہے اسے قناعت کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اللہ والے ہیں ان کی زندگیوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ قناعت کے پیکر نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگیاں بڑی سادہ ہوا کرتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ قناعت کرنے والے تھے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے 3 دن تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ مزید ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرماتے، سر انور رکھنے کے لیے کھجور کی چھال بھرا ہوا چمڑے کا تکیہ استعمال فرماتے، کبھی لذیذ اور مرغن کھانوں کی خواہش ہی نہ فرمائی، یہاں تک کہ کبھی آپ نے چپاتی نہیں کھائی، جو کہ موٹی موٹی روٹیاں اکثر غذا میں استعمال فرماتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قناعت مصطفیٰ کو نذرانۂ عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اے عاشقان رسول، غور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جہاں کے خزانوں کا مالک ہونے کے باوجود قناعت سے بھرپور زندگی بسر فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، انہیں کی اتباع کریں اور قناعت کرنے والے بنیں۔ قناعت کے بڑے فائدے ہیں، آئیے چند فوائد سنتے ہیں۔ قناعت دل سے دنیا کی محبت ختم کر دیتی ہے، جبکہ خواہشات کی پیروی کرنے والا دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت پر دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، جو کہ دین کے لیے ظاہر قاتل ہے۔ قناعت کرنے والا اسباب سے زیادہ خالق اسباب پر نظر رکھتا ہے، اسی طرح وہ غیروں کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جبکہ قناعت سے عاری شخص اسباب پر نظریں جمع کر انہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، اسی طرح وہ لوگوں سے امیدیں باندھ لیتا ہے اور ان سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، اور جب لوگ اس کی توقعات پر پورا نہیں اترتے تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر خودکشی کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے۔ قناعت انسان کو خواہشات کا پیروکار بننے سے بچا لیتی ہے۔ قناعت کی برکت سے زندگی پرسکون ہو جاتی ہے اور انسان اپنی کئی خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے بچ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر قناعت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمانے عالی شان سنیے اور اپنے آپ کو قناعت کی طرف مائل کیجئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا، جو اسلام کی ہدایت پائے اور اس کی روزی بقدر ضرورت ہو اور وہ اس پر قناعت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میرے اسلامی بھائیو، آج ہم قناعت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے تنگی رزق کی شکایت بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جس سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری نہیں پڑتی، جتنی آمدن آتی ہے اس سے زیادہ اخراجات ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں رشوت، دھوکہ دہی، غربت، افلاس اور بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی اور خود سوزی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ معاشرے کی اس بدترین صورت کی بہت بڑی وجہ قناعت اختیار نہ کرنا ہے۔ اس لیے قناعت کو اپنا شیوا بنائیے، ایسا کرنے سے سکون و اطمینان کے ساتھ سعادت مندی آپ کا استقبال کرے گی، کیونکہ قناعت تنگ دستی کے بھنور میں خود کو سنبھالے رکھنے کا بھی بہترین سہارا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صابر بن جائیں، شاکر بن جائیں، قناعت کرنے والے بن جائیں، تو دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو جائیے، کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہونے کی برکت سے اس طرح کے بیانات سننے کا موقع ملتا ہے اور اس کی برکت سے آدمی کا ذہن نیکی کی طرف، قناعت کی طرف، سنت پر عمل کرنے کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب دین کی طرف مائل ہوگا، سنتوں پر عمل کرے گا، نمازیں ادا کرے گا، ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی رکھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کامل مسلمان ہو جائے گا، اور جب کامل مسلمان ہو جائے گا تو پھر خودکشی جیسے گناہ سے ہی بچتا چلا جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو کر ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک پیارا سا مدنی کام صدائے مدینہ بھی ہے۔ صدائے مدینہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کو صدائے مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس مدنی کام کا رسالہ بنام صدائے مدینہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ اس میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اس مدنی کام میں خود بھی حصہ لیجئے، دوسروں کو بھی تیار کیجئے۔ الحمدللہ صدائے مدینہ کی برکت سے نماز تہجد کی سعادت بھی مل سکتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے نماز فجر کی حفاظت ہوتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے مسجد کی پہلی سب میں تکبیر اولی کے ساتھ نماز فجر کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بھی کمایا جا سکتا ہے۔ صدائے مدینہ کی برکت سے دعوت اسلامی کے نیک نامی اور تشہیر ہوگی۔ صدائے مدینہ لگانے والا بار بار مسلمانوں کو حج اور میٹھا مدینہ دیکھنے کی دعا دیتا ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو یہ دعائیں اس کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ صدائے مدینہ دکھائے مدینہ۔ صدائے مدینہ میں پیدل چلنے کی برکت سے صحت بھی اچھی ہوگی، جی ہاں، دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوگا۔ صدائے مدینہ لگانا مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا ہے، اور مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت مصطفیٰ ہے، مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جگانا سنت داؤدی بھی ہے، اور نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا سنت حیدری اور سنت فاروقی بھی ہے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ آئیے ایک مدنی بہار بھی سنتے ہیں۔ ایک اسلامی بھائی عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ ایک شہر میں گئے۔ اذان فجر کے بعد وہ صدائے مدینہ لگاتے جا رہے تھے، اچانک ایک گھر سے ایک ماڈرن نوجوان ان کے ساتھ شامل ہوا اور اس نے فجر کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کی۔ بعد میں اس نوجوان کے والد مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے ملنے آئے، یہ صاحب ثروت تھے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ صدائے مدینہ کی برکت سے ان کا نافرمان بے نمازی بیٹا پنج وقتہ نماز پڑھنے لگا ہے۔ الحمدللہ اس ماڈرن نوجوان کے والد نے متاثر ہو کر اس شہر میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کے لیے زمین عطیہ کر دی۔ لگا فجر میں بھائی گھر گھر پہ جا کر ذرا دل لگا کر صدائے مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سن رہے ہیں کہ خودکشی کے کیا کیا اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب مایوسی بھی ہے، اور یہ اس کا بنیادی سبب ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عام طور پر انسان کو سب سے زیادہ اپنی جان عزیز ہوتی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے جان ہے تو جہان ہے، لیکن اگر گردش حالات کی وجہ سے زندگی وبال جان بن جائے اور امید کی کوئی روشن کرن دکھائی نہ دے تو ایک آدمی کی قوت برداشت جواب دینے لگتی ہے، اور اسے زندگی سے راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیے مایوسی خودکشی کا زینہ ہے، سیڑھی ہے، حالات کیسی کیوں نہ ہوں مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک آدھا بھرا ہوا گلاس میز پر رکھا ہو تو ایک امید رکھنے والا شخص تو کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور جو مایوس ہوگا وہ کہے گا آدھا خالی ہے۔ تو ہماری سوچ جو ہے وہ بھری ہوئی والی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل نے مایوسی سے منع فرمایا ہے، چنانچہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ معلوم ہوا کہ پر امید رہنا مومن کی صفت ہے، لہذا ہمیں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مصیبتوں، پریشانیوں، بیجا مخالفتوں، ظلم کی تیز آندھیوں، گھریلو ناچاکیوں، معاشی پریشانیوں اور شادی کی رکاوٹوں سمیت کیسی ہی بڑی مصیبت آ جائے تو ہمیں امید کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اپنا ذہن جو ہے وہ امید والا بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں مثبت ذہن عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے چوتھا سبب سنتے ہیں کہ خودکشی کا ایک سبب گھریلو ناچاکیاں بھی ہیں، اور پاکستان کے ایک روزانہ کے اخبار کی خبر ہے کہ ایک نوجوان نے روڑی تھانے کی حدود میں گھریلو مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ گھریلو ناچاکیاں کس قدر تباہ کن مرض ہے، لہذا گھریلو جھگڑوں سے بچنا چاہیے، بلکہ گھر کے باہر بھی جو ہے وہ جھگڑے سے بچا جائے، کہ جو جھگڑوں سے بچتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جنت نشان سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، یعنی جنت کے اندر اسے ایک گھر عطا کیا جائے گا۔ فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم جھگڑوں کے اندر مبتلا ہوں، کیونکہ جھگڑے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ لاتے ہیں، گھر کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اس کے نقصانات جو بھی ایک کم سمجھ رکھنے والا بھی اس سے پوچھا جائے تو وہ جھگڑے کو پسند نہیں کرے گا. تو جھگڑا ہوتا کیوں ہے کہ عمومی طور پر جب ہم غصے سے جو ہے وہ غصے پر کنٹرول نہیں کرتے تو پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور طرح طرح سے جھگڑوں کو بڑھایا جاتا ہے. غصہ آیا، سامنے نے کوئی بات کر دی، اگر غصہ جو ہے وہ تھوڑا تھا تو ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل تھا تو ٹرپل ہو جاتا ہے. تو یا اپنے غصے کو ہم خود ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جھگڑوں سے بچنا چاہیے. نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم جھگڑا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم العالیہ کے رسالے 163 مدنی پھول سے امامہ باندھنے کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیے. ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ دو رکعت نماز بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. نمبر دو، امامے عرب کے تاج ہیں تو امامہ باندھو، تمہارا وقار بڑھے گا، اور جو امامہ باندھے اس کے ہر پیج پر ایک نیکی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، امامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہیے اور پاجامہ بیٹھ کر پہننا چاہیے. بہار شریعت میں ہے کہ جس نے اس کا الٹ کیا، یعنی امامہ بیٹھ کر باندھا اور پاجامہ کھڑے ہو کر پہنا، وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دعا نہیں. امامے کے شملے کی مقدار کم از کم 4 انگل اور زیادہ سے زیادہ آدھی پیٹھ تک، یعنی تقریباً 1 ہاتھ ہے. بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک کا ناپ 1 ہاتھ کہلاتا ہے. امامہ قبلہ رو کھڑے کھڑے باندھیے. امامے میں سنت یہ ہے کہ 2.5 گز سے کم نہ ہو، نہ 6 گز سے زیادہ، اور اس کی بندش گنبد نما ہو. طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا بہت مفید ہے. امامہ شریف سے دماغ کو تقویت ملتی ہے اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے. امامہ شریف باندھنے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، اور اگر ہو تو اللہ پاک اس کے اثرات کم فرما دیتا ہے. امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فال سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی گرمی سے تحفظ فراہم کرتا ہے. امامے کے فضائل اور فوائد کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے 163 مدنی پھول کا مطالعہ کیجیے. طرح طرح کی ہزارہ سنتیں سیکھنے کے لیے مقتدۃ المدینہ کی دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات اور 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب، اور امیر اہل سنت کے دو رسالے 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول ہدیہ تن حاصل کیجیے. پڑھیے، سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.